بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 16 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یاداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 16 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 166. صفحہ نمبر 166 پر ایک مسجد یا گھر کی غالباً ایک تصویر ہے جو کہ تباہ کن ہو چکا ہے اور اس کی چھت تقریباً ٹوٹی پھوٹی ساری ٹوٹ پھوٹ چکی ہے اور ایک مجاہد گھر کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف رکھے ہوئے کھڑا ہے. صفحہ نمبر 167, باب نمبر 9, دھوکا اور دل شکستگی. سن 1987 تک میں افغان جہاد کا ایک تجربہ کار مجاہد بن چکا تھا. میں نے میدان جنگ کے مورخے بھی دیکھ لیے تھے اور افغان مجاہدین دھڑوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبداللہ اعظم کی قیادت میں قائم ارب بریگیڈ سے قریبی روابط استوار کر لیے تھے. جنگ کا جوشیلا اور برق انگیز ماحول اپنے اندر ایک عجیب سی محسور کن کشش رکھتا تھا کہ جو میرے جیسے کسی بھی جذباتی اور رومان پرور خیالات میں ڈوبے نوجوان کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے کافی تھا. اس بات کے باوجود میں نے اب تک انجینئرنگ کی صرف نصف تعلیم ہی مکمل کی تھی, پھر بھی میں نے جانتے بوجھتے خود کو اس مقصد کے لیے وقف کرنے کا انتخاب کر لیا. جہاد کے ساتھ میرا خلوص مکمل اور وابستگی سے بے باک تھی, جبکہ کراچی میں میرے والدین کا گھر افغان جہاد کی مکمل طور پر معاونت کے لیے مرکزی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل ہو چکا تھا. اپنی ابتدائی مہمات کے بعد میں جب کراچی پہنچا واپس تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ پورے شہر میں کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں افغان جہاد سے متعلق ویڈیو اور آڈیو کیسٹیں, تصاویر اور پوسٹر دستیاب ہوں یا خریدے جا سکیں. آج کے عام خیالات کے برعکس جہاد اس زمانے کی شہری زندگی میں نہایت نمایاں تصور ہرگز نہیں تھا اور اکثر پاکستانی افغان جہاد سے لا تعلق ہی تھے. جماعت اسلامی اور ان کی طلبہ تنظیم اسلامی جماعت طلبہ کے علاوہ کوئی بھی اہم سیاسی یا مذہبی جماعت قومی سطح پر افغان جہاد کی حمایت نہیں کرتی تھی. اگرچہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت جغرافیائی سیاست میں تو افغان جہاد کی حامی تھی, لیکن اس نے ذرائع ابلاغ یا تعلیمی اداروں میں افغان جہاد کو فروغ نہیں دیا. سرکاری ذرائع ابلاغ نے مجاہدین اور افغان مہاجرین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے چند ایک ٹیلی ویژن ڈرامے ضرور بنائے, لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ افغان جہاد کے خلاف پائے جانے والے منفی خیالات کو تبدیل کرنے میں بھی ناکام تھے. صفحہ نمبر 168, اور جلد ہی بھولی بستی داستان بن گئے. ان دنوں پاکستان اور خصوصاً کراچی کے حالات انتہائی خراب تھے. اس زمانے میں نجی ریڈیو یا ٹی وی چینل موجود نہیں ہوا کرتے تھے اور نجی اشاعتی ذرائع ابلاغ کا بڑا طبقہ بھی آزاد خیال, دائیں بازو کی سوشلسٹ اور لادین کا فکر کا علمبردار تھا. جو افراد جہاد کا ساتھ دے بھی رہے تھے ان کی تعداد بھی قلیل تھی اور ان کی تحریریں بھی اثر انگیز نہیں تھیں اور نتیجتاً معاشرے میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے تھے. لہذا اشاعتی ذرائع ابلاغ نے افغان جہاد مجاہرین مہاجرین اور روسی افواج کے خلاف افغان جہاد کی معاونت کی پاکستانی حکمت عملی کے خلاف وسیع پیمانے پر مسلسل پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. روسیوں نے بھی پاکستان میں موجود اپنے اشتراکی اور بائیں بازو کے اثاثوں کہ جن میں پشتون اور بلوچ قومیت پرست علیحدگی پسند تحریکیں جیسا کہ اے این پی اور بی ایل اے شامل تھیں کی مالی معاونت کا آغاز کر دیا کہ جو جامعات سڑکوں اور اخبارات میں افغان حکمت عملی کے خلاف بہت کھل کر ہرزہ سرائی کرنے لگیں۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے تعاقب میں افغان اشتراکی خفیہ ایجنسی خاد بھی، دونوں خفیہ تنظیموں روسی کے جی بی اور افغان خاد نے پاکستان کے شہری علاقوں میں ایک وحشیانہ دہشت گردی کا آغاز کر دیا تھا کہ جس کا مقصد پاکستان کی جانب سے جہاد کی معاونت کا انتقام لینا تھا۔ بڑے پیمانے پر ہونے والے بم دھماکے اور قتل کی وارداتیں مقامی آبادی کو دہشت زدہ کرنے لگیں کہ جنہوں نے ان تمام تباہ کاریوں کا قصور افغان مہاجرین کو ہی قرار دیا۔ روس کی حلیف سوشلسٹ عرب حکومتیں جیسا کہ لیبیا، عراق، شام، حتیٰ کہ یاسر عرفات بھی پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں نے سن 1979 میں ذوالفقار از ذوالفقار کے نام سے ایک خطرناک دہشت گرد تنظیم کی بنیاد رکھی کہ جسے جنرل ضیاء الحق کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے روسی سوشلسٹ عرب اور افغان حکومت کی مدد حاصل تھی، لہذا اس نے بھی پاکستانی ریاست کے خلاف ایک خون ریز جنگ کا آغاز کر دیا۔ بھارت بھی سندھ میں اپنی انتشار انگیز کاروائیوں میں پوری طرح متحرک تھا اور تحریک بحالی جمہوریت کے نام سے ایک مسلح باغی تحریک کی معاونت کر رہا تھا کہ جس کی سربراہی ذوالفقار اور سندھی علیحدگی پسند جی ایم سید کر رہے تھے، ایم کیو ایم اور ان کا ڈان الطاف حسین بھی۔ سن 1984 کے دوران منظر عام پر آ چکے تھے اور ان کا ڈان الطاف حسین بھی 1984 کے دوران منظر عام پر آ چکے تھے اور سن 1986 تک کراچی پر تشدد، فسادات اور نسلی منافرت میں گر چکا تھا کہ جس سے نہ صرف جرائم پیشہ افراد بلکہ عام آدمی بھی اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار جمع کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ روس، افغانستان، پی ایل اور بھارت نے پاکستان میں موجود اپنے اثاثوں کو داخلی شورشیں، بغاوتوں اور دہشت گرد کاروائیوں کے لیے ہتھیار فراہم کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں جاری جنگ کے باعث کسی بھی فرد کے لیے قبائلی علاقوں سے ہتھیار خریدنا اور ان کی شہری علاقوں تک رسائی آسان ہو گئی تھی۔ جنگ کے باعث افغانستان میں منشیات کے استعمال اور فروغ میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا کہ جس نے پاکستان تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ صفحہ نمبر 169۔ نتیجتاً پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا اور یہ بذات خود معاشرے کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اگرچہ حالات، واقعات اور وجوہات مختلف تھیں لیکن تمام قومیت پرست علیحدگی پسند لادین جماعتوں بشمول ایم کیو ایم اور ذرائع ابلاغ پر اثر رسوخ رکھنے والی تمام سیاسی تنظیموں نے افغان جہاد کے خلاف زور شور سے پرتشدد مہم جوئی کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے معاشرے میں تشدد اور منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا تمام تر الزام پاکستان حکومت کی افغان حکمت عملی اور غریب مہاجرین کو دیا۔ پیپلز پارٹی کی از ذوالفقار کے پاس پاکستانی ریاست کے خلاف دہشت گردی کرنے کی اپنی وجوہات تھیں اور وہ اس مقصد کے لیے بے تحاشا ہتھیار اور پیسہ معاشرے میں لے آئے، لیکن آج کوئی بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو معاشرے میں ہتھیار چلانے یا دہشت گردی کا آغاز کرنے کا الزام نہیں دیتا۔ آج جبکہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تو یہ موضوع ایک شجر ممنوع بن چکا ہے کہ جس کو مرکزی ذرائع ابلاغ کا کوئی نمائندہ بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں 40 لاکھ افغان مہاجرین پاکستانی معاشرے کا سب سے غیر محفوظ طبقہ تھے کہ جو بیرونی امداد اور خوراک کی معاونت پر زندہ تھے اور مستقل طور پر پولیس یا حکومت خلاف جماعتوں کی سیاسی دھمکیوں سے خائف رہتے. قومی ذرائع ابلاغ اور معاشرے میں نہ تو کوئی ان کے لیے آواز بلند کرتا اور نہ ہی ان کے حقوق کی بات کی جاتی. نیچے چھوٹی سی 3 تصویریں ہیں جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ افغان کے نیچے لکھا ہوا ہے افغان جہاد کے دنوں میں اس قسم کے پوسٹ کارڈ چھپوانا بھی جوئے شیر لانے کے برابر ہے. صفحہ نمبر 170. اپنی بقا کے لیے سرگرداں افغان مہاجرین کی ایک بڑی آبادی روزی کمانے کے لیے ملک کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں آباد ہو چکی تھی. اس کے باوجود سڑک پر ایک بھی افغان بھکاری نظر نہیں آتا تھا. یہ ایک عام منظر تھا کہ لاری اڈوں اور بازاروں میں 4 یا 5 سال کے افغان مہاجر بچے ٹیشو پیپر یا ٹافیاں بیچتے نظر آتے، لیکن کوئی افغان بھاری بیکاری شاز ہی کہیں نظر آتا. افغان ایک خوددار قوم ہے اور مہاجرین پاکستان میں پرامن زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ ان دنوں میں بھی جب 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد تھے، شاز ہی ان مہاجرین کی جانب سے امن عامہ کو نقصان پہنچانے یا پھر تشدد اور فسادات میں حصہ لینے کا کوئی واقعہ سامنے آیا ہو. تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ سیاسی تنظیموں اور ذرائع ابلاغ نے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم، تشدد اور منشیات کا الزام ہمیشہ ان مہاجرین کے سر لگا کر انہیں ہی قربانی کا بکرا بنایا. جہاد اور مہاجرین کے حوالے سے رائے عامہ انتہائی منفی اور خوفناک تھی. مجھے یاد ہے کہ ناشرین افغان جہاد کی تصاویر والے پوسٹ کارڈ نہیں چھاپتے تھے، اور کوششوں کے باوجود جب میں نے یہ افغان جہاد کے پوسٹ کارڈ کسی نہ کسی طرح چھپوا لیے تو کتابوں کی دکانوں نے انہیں رکھ کر فروغ کرنے سے انکار کر دیا. کراچی جیسے شہر میں ان پوسٹ کارڈوں کو چھپوانا ہی میرے لیے ایک انتہائی مشکل مہم بن گئی. سن 1986 میں جب میں کراچی واپس پہنچا تو افغان جہاد اور مجاہدین کے حوالے سے قومی سطح پر شہری علاقوں کا ماحول اور رویہ بے حد مخاصمانہ اور حوصلہ شکن تھا. میں نے جہاد کو دیکھا بھی تھا اور اس میں حصہ بھی لیا تھا. میں اس کے تمام مراحل سے گزر چکا تھا اور اب یہ تجربات اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بانٹنے کو بیتاب تھا، لیکن اس معاملے میں پاکستانی معاشرے کی بحیثیت مجموعی بے رخی، مزاحمت اور بے اعتنائی میرے لیے ایک شدید دھچکا تھی. معلومات اور نفسیاتی جنگ کی اصل اہمیت، قوت اور اس کے وسیع تاثرات پوری طرح مجھ پر آشکار ہوئے کہ جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی مغربی سرحدوں پر ہونے والی اس عظیم اور تاریخی جدوجہد کے بارے میں معاشرے کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے ایک ابلاغی اور آرا سازی کی جوابی جنگ کا آغاز کروں. مجھے علاقائی اور تاریخی جغرافیائی سیاست کے واہ ہوتے نئے اثرار اور رموز اور مسلم دنیا کی طبعی اور نظریاتی تعمیر نو کے حوالے سے پاکستان اور جہاد کے کردار کے بارے میں اپنے معاشرے کی سرد مہری دیکھ کر بہت گھن محسوس ہوئی. سن 1987 تک افغان جہاد اپنے 8ویں برس میں داخل ہو چکا تھا، لیکن پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نہ تو اسے اپنی جنگ سمجھتی تھی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی جذباتی اور نظریاتی وابستگی رکھتی تھی. در حقیقت وہ اس تاریخی جدوجہد کے مخالفانہ جذبات کی آبیاری کرتے تھے اور ان لوگوں کے خلاف بھی کہ جو اپنی دھرتی کی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور اسی دوران پاکستان کی مغربی سرحدوں کے محافظ بھی تھے. یہ صورتحال مایوس کن حد تک شرمناک تھی، اور ایک 23 سالہ نوجوان کے لیے قومی سطح پر خیالات کو تبدیل کرنا اور ان کے خلاف ذرائع ابلاغ میں ایک جوابی آرا سازی کی کوشش کرنا بھی قریب ناممکن نظر آتا تھا. تاہم میں نے وسائل کی غیر موجودگی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا. صفحہ نمبر 171 پر اوپر ایک تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کے امیر جمعیت اسلامی افغانستان پروفیسر برہان الدین ربانی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، تصویر نوائے وقت، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مصنف سابق افغان صدر پروفیسر برہان الدین ربانی مرحوم کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں، مصنف کراچی میں افغان مزاحمت کے لیے ترجمان اور رابطہ کار کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا۔ میں پہلے ہی پشاور میں ایم اے جے کی ٹیم سے ملاقات کر کے اس میں شامل ہو چکا تھا اور ان میں کچھ پوسٹر، پوسٹ کارڈ، تصاویر کے نیگیٹو اور جہاد کی ویڈیو کیسٹیں اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اب اصل مشکل ان کو بڑی تعداد میں چھپوانا اور پھر جہاد کے حوالے سے آگہی پھیلانے کے لیے ان کی فروغ یا تقسیم تھی، اور اگر ممکن ہوتا تو اس سے مالی معاونت اور وسائل پیدا کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ اس مواد کو بڑی تعداد میں شائع کروانے کے لیے درست لوگوں کی تلاش ایک لمبا چوڑا، پریشان کن، اکثر توہین آمیز اور پرمشقت عمل ثابت ہوا۔ اصل مسئلہ مالی وسائل کا تھا۔ ایک ایسا طالب علم ہونے کے باعث کہ جس کی تعلیم کا خرچ بھی اس کے والدین دیتے تھے، اس کام کو اپنی جیب سے سر انجام دینا ممکن نہ تھا۔ پھر جب اپنے چند ایسے مہربان دوست مل گئے جو اشاعت یا ویڈیو کاپیاں تیار کرنے میں ہماری مالی معاونت کے لیے تیار تھے، تو ناشین اور اسٹوڈیو سے یہ کام کروانا مشکل تر مرحلہ ثابت ہوا۔ افغان جہاد کا نام سن کر ہی اکثر افراد کے چہروں پر خوف کا سایہ لہرانے لگتا اور کاروباری کمپنیاں اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاتی۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی مسلم تحریک مزاحمت کے خلاف لوگوں کے خیالات اس حد تک منفی تھے۔ ہر قدم ہمیں دل شکستہ کرنا تھا، مگر بالآخر ہمارا صبر و استقلال رنگ لایا۔ ایک مرتبہ جب چند لوگوں نے یہ کام کرنے کی حامی بھری اور یہ کام کرنے کے بعد انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، تو انہیں مزید حوصلہ ہوا اور پھر انہوں نے ہمارا کام تسلسل اور ذاتی دلچسپی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہم نے ماہرین کی ایک ایسی جماعت بنا لی کہ جو ہمارا ابلاغی جنگی مواد بڑے پیمانے پر تخلیق کرتی، اور پھر ہم اسے مساجد کے باہر، جامعات یا عوامی مقامات پر فروغ کر دیتے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم خیال دوستوں کے ہمراہ ہم نے جہادی نمائشیں لگانا شروع کر دی کہ جہاں ہم تصاویر، سلائڈ، یہاں تک کہ جنگ میں حاصل کیا گیا مال غنیمت بھی لوگوں کو دکھا کر جہاد کی طرف ان کی توجہ اور دلچسپی کا سامان کرتے۔ صفحہ نمبر 172 پر اوپر ایک تصویر ہے، اور اس تصویر میں اوپر ایک تھوڑی سی ہیڈنگ بھی تصویر کے اندر ہی ان کے بینر پر لکھی ہوئی ہے کہ اہلن و سہلن مرحبا، خوش آمدید دو مجاہدین افغانستان، اور بہت سارے مجاہدین افغانستان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور نیچے کیمرہ مین ان کی تصویریں بھی بنا رہے ہیں۔ پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی کراچی میں واقع میرا گھر ہمارے بیس ہیڈ کوارٹر میں بدل چکا تھا۔ یہ کام ہمارے لیے جنون کی ایک حیثیت اختیار کر گیا۔ ہم 18-18 گھنٹے کام کرتے، اپنے مقصد کے ساتھ ایک ایک لمحہ زندگی گزارتے، اور دوران عمل اس خواہش سے دل کو گرماتے رہتے کہ جہاد کا پیغام دنیا میں پھیلائیں اور اس کے لیے پیسے اور وسائل اکٹھے کریں۔ دھیرے دھیرے ہمارے کام کو شہرت ملنے لگی اور ہماری ساکھ کراچی میں افغان جہاد کی واحد آواز کی حیثیت سے مضبوط ہوتی گئی۔ ہر طبقہ ہائے فکر سے افراد ہمارے پاس آتے، افغان جہاد کے قصے سنتے اور واپس جاتے ہوئے ہماری بنائی ہوئی ویڈیو کے فلمیں اور پوسٹر ساتھ لے جاتے، اور پھر افغان جہاد کے لیے عملی رضاکار بن جاتے۔ ہماری شہرت پشاور اور اس سے آگے بھی تک پھیل چکی تھی۔ عرب اور کراچی سے گزرنے کے والے دیگر رضاکار مجاہد مقامی سطح پر مدد کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے، اور یوں میرے فرائض میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان رضاکاروں کو کبھی سفری اجازت ناموں کی تجدید اور کبھی طبی امداد کی ضرورت ہوتی، یہاں تک کہ چند ایک جیل بھی گئے اور مجھے ان کی ضمانت کروانا پڑی۔ مجاہدین کے لیے رسد کو کسٹم حکام سے چھڑوانے کے لیے انہیں ٹرکوں یا پی آئی اے مال برادری کے ذریعے آگے بھیجنا اور ضروری ادویات اور کپڑوں کی خریداری، غرض یہ کہ ہم نے اس عظیم مقصد میں سامنے آنے والی ہر خدمت کو انجام دیا۔ گو کہ کراچی میں مجاہدین گروپوں کے دفاتر بھی موجود تھے، لیکن وہ صرف رابطہ کاری کا کام ہی کرتے اور ان کے لیے معاشرے میں ہماری ہر طرح کھلے عام کام اور نقل و حرکت کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے حکمتیار کے حزب اسلامی، استاد ربانی کی جمعیت اسلامی اور استاد سیاف کی اتحاد اسلامی کے ساتھ کامیاب قریبی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ صفحہ نمبر 173۔ مجاہدین گروپ نے اپنی مقامی رسد اور تمام انتظامی امور کے لیے میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے۔ میں کراچی میں ان کا مقامی رابطہ کار بن چکا تھا۔ آنے والے دنوں میں میں نے کئی جہادی نمائشیں، سیمینار، پریس کانفرنسیں اور جامعات میں مجاہدین رہنماؤں کے خطبات منعقد کروائے۔ یہ ہمارے اور جہاد کے لیے اہم کامیابیاں اور سنگ میل تھے۔ استاد ربانی، جو کہ بعد میں سن 1992 میں افغانستان کے صدر بھی بنے، جب کراچی آئے تو وہ میرے گھر ایک معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے اور میں نے انہیں پریس کانفرنس میں ان کے مترجم کی خدمات بھی سر انجام دی۔ استاد ربانی کو مہمان خصوصی بناتے ہوئے ہم نے شہر بھر کے اعلیٰ ترین انجینئروں کو اکٹھا کیا اور جنگ کے بعد افغانستان کی تاریخ نو کے موضوع پر ایک کانفرنس کا انعقاد بھی کیا۔ میں نے استاد سیاف کے نائف انجینئر احمد شاہ احمد زئی کو بھی کراچی آنے کی دعوت دی اور اپنی این ای ڈی یونیورسٹی میں ان کا ایک خطبہ منعقد کروایا۔ اوپر ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں ضرورت کے مطابق شناخت اور شہریت دونوں تبدیل کر دی جاتی تھی۔ جماعت اسلامی افغانستان کا جاری کردہ ایک شناختی کارڈ کہ جس میں میرا نام حبیب اللہ اور تعلق وادی پن شیر سے بتایا گیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسم حبیب اللہ، ولد محمد زمان، عمر 27 سالہ، وظیفہ فعلی مجاہد، وظیفہ سابقہ مجاہد، کرویہ وصولی پنجی، ولایت پروان، سکونت فعلی گلشن اقبال، تزمین کندہ قاضی عبدالرزاق، نمائندگی محض سبتو، تاریخ آرمیت نسبت نام اردلی، نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور جمعیت اسلامی افغانستان اس شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور زید حامد کی اس کے اوپر تصویر موجود ہے۔ یہ اس طرح کی جماعتوں اور روس نواز گروپوں کی جانب سے شدید مخالفت کے باوجود ایک اہم سنگ میل تھا۔ چند ہی ماہ میں ہم شہر میں اور اس سے بھی آگے تلاطم برپا کر چکے تھے۔ میں مقامی ذرائع ابلاغ، عوامی حلقوں، مذہبی گروپوں کے ساتھ ساتھ افغان مجاہدین، مہاجر کیمپوں اور عرب رضاکاروں میں بھی ایک معروف نام بن چکا تھا۔ بعد ازاں ہم نے پورے ملک کا دورہ بھی کیا اور جہادی نمائشوں کے ذریعے افغان جہاد کے لیے معاونت اور موافقت پیدا کی۔ حزب اسلامی اور جمعیت اسلامی نے تو مجھے اپنے مصدقہ شناختی کارڈ بھی جاری کر دیا کہ جس میں مجھے تنظیمی فرائض کی انجام دہی پر معمول ایک افغان شہری کے طور پر درج کیا گیا۔ اس سے مجھے مقامی مجاہدین کے ساتھ گھل مل کر افغان سرحد پار کرنے میں بھی آسانی پیش آتی کہ جہاں تانیات مقامی ملیشیا، پاکستانی اور عرب شہریت رکھنے والے افراد کو پہچان کر اکثر افغانستان میں داخلے سے پہلے ہی روک لیتی تھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب میری ملاقات چند غیر معمولی حد تک بہترین اور متاثر کن افراد سے ہوئی کہ بعد میں جن کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے کام کرنے کی سعادت بھی میرے نصیب میں آئی۔ صفحہ نمبر 174 اور 175 پر ایک بہت ہی پیاری سی تصویر ہے کہ جس میں بہت چھوٹے چھوٹے افغان بچے بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 176۔ یوسف اسلام آج اسلامی دنیا کا ایک معروف نام ہے. سابق پاپ گلوکار کیٹ اسٹونیز سن 1970 کے اوائل میں اسلام قبول کر کے یوسف اسلام بن گئے اور انہوں نے دنیا بھر میں غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے خصوصاً تعلیم کے شعبے میں مسلم ایڈ کے نام سے ایک مسلم رفاعی ادارہ قائم کیا. یوسف پشاور بھی آئے اور یہاں اس ادارے کی افغان شاخ قائم کی. پشاور سے تعلق رکھنے والی ایک نفیس شخصیت ڈاکٹر سلیم جو کہ پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے کہ کو مسلم ایڈ کا علاقائی ناظم مقرر کیا گیا. اوپر ایک تصویر میں بیرونی ذرائع سے لی گئی ایک تصویر ہے جس میں کیٹ اسٹون سے یوسف اسلام کا سفر نیچے لکھا ہوا ہے تصویر کے. ڈاکٹر سلیم سے میری ملاقات چند عرب دوستوں کے توسط سے ہوئی. انہوں نے کراچی میں میرے کام کے متعلق سن رکھا تھا, لہٰذا انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کراچی میں مسلم ایڈ کے لیے مالی امداد اکٹھی کرنے میں ان کی معاونت کروں تاکہ افغان بچوں اور بیواؤں کی کفالت کی جا سکے. اس کے بعد سے میں کراچی میں مسلم ایڈ کا نمائندہ بھی بن گیا. ہم نے لاکھوں کے مالی وسائل اکٹھے کیے جو صدقات, راہی امداد, رفاعی امداد اور افغان بیواؤں اور یتیموں کے لیے بڑے پیمانے پر تعلیمی اور معیار زندگی کی بہتری کے منصوبوں کی مالی سرپرستی کی صورت میں سامنے آئے. ہمارے پاس کراچی میں اپنے منصوبوں کے آغاز کے لیے کوئی سرمایہ موجود نہیں تھا, لہذا ہمیں مالی معاونت کے لیے مقامی ذرائع ابلاغ خصوصاً ہفت روزہ تقبیر میں اشتہارات شائع کرنے کے لیے کسی مالی سرپرست کی تلاش کرنا پڑی تاکہ صدقات اکٹھا کرنے کی جذباتی اپیلیں کی جا سکیں. اللہ کی رضا سے ہمیں فوراً ہی امداد ملنا شروع ہو گئی. پورے افغانستان میں اور پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے مقامی مہاجر کیمپوں میں ہزاروں یتیموں اور طالب علموں نے مسلم ایڈ کے جاری سینکڑوں منصوبوں سے فائدہ اٹھایا. نیچے ایک تصویر ہے جس میں تصویر کے نیچے لکھا ہے کہ مسلم ایڈ سے میری وابستگی بہت گہری تھی اور اس عمر نے مجھے قانونی طور پر یہ تحفظ بھی دیا کہ میں ممنوع علاقوں میں اپنی موجودگی کا جواز پیش کر سکوں. ایک مجاہد ہونے کے علاوہ میں ایک ابلاغی مشیر, لکھاری اور ایک فوٹوگرافر بھی تھا اور عہدے اور ذمہ داریاں وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل کرتا رہتا تھا. تصویر یہ ایک کارڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے جس میں یہ یعنی مسلم آئی ڈی ہے اور اس کے فرنٹ حصے پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم ایڈ فار اے اوبلک آر پاکستان, پی او باکس 914 پشاور پاکستان, ٹیل 43203, سیریل نمبر 001, نیم زید زمان, آکوپیشن میڈیا کنسلٹنٹ, آئی ڈی نمبر 001 اوبلک کے اے آر اوبلک 90, ڈیٹ آف ایشو نومبر 1990, ویلڈ اپ ٹو دسمبر 1991. اور زید حامد کی تصویر ہے جو کہ ایشوئنگ اتھارٹی اور اوپر میڈیا مسلم اور اوپر ایک مہر بھی لگی ہوئی ہے اور آئی ڈی کا بیک حصہ ہے کہ مسلم ایڈ یو ڈاٹ کے ڈاٹ انجینئرنگ زید زمان, میڈیا کنسلٹنٹ, رائٹر اینڈ فوٹوگرافر, پی او باکس 712 پشاور پاکستان, پی او باکس 8990 کراچی ڈیش 75400, صفحہ نمبر 177. جب یوسف اسلام کراچی پہنچے تو میں نے ان کے استقبال کے لیے مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر ایک زہرانے کا اہتمام کیا. ہر رضاکار اس عظیم شخصیت کی ہمراہی میں مشہور تھا. یوسف ایک نفیس اور خوبصورت انسان تھا اور اس کی نامسلم شخصیت سے نور کا ایک دھارا سا بہتا محسوس ہوتا تھا. تب سے لے کر آج تک میری یوسف سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. آج اس واقعے کو 23 برس گزر چکے ہیں. میرے خیال میں اس کو یاد بھی نہیں ہوں گا. کتاب کا پارٹ نمبر 16 یہاں پر مکمل ہوتا ہے. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 17 में सुनें।